السلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
اللهم
صل
صل
على
على محمد
محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارکہ اقرا پر گزشتہ دو شبوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ اقرا تنہا اس سورہ کی اگر تفصیل کے ساتھ تفسیر لکھی جائے اور تفسیر سے تأویل تک کا سفر علمی طے کیا جائے، تو پوری ایک دائرۃ المعارف، ایک انسائیکلوپیڈیا تصنیف ہو سکتی ہے. یہ کلام حق کی گہرائیاں ہیں. عام مترجمین جو صرف عربی زبان کی عمومی ڈکشنریوں کو سامنے رکھ کے اور ترجمہ کر لیتے ہیں، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. کلام حق تجلی حق ہے. کلام حق تجلی حق ہے، اور اس ذات نامتناہی کی ہر تجلی اپنی جگہ نامتناہی ہوتی ہے، چنانچہ قرآن بھی نامتناہی ہے. اس کی ہر آیت نامتناہی ہے، بشرطے کہ اسے روشنائی سے لکھی ہوئی ایک عبارت نہ سمجھا جائے، اسے نور حق کی ایک تجلی سمجھا جائے. عموماً لوگ لفظ اقرا کہتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں اور کرنا چاہیے. اقرا یعنی پڑھو، اور اس سے عموماً علم حاصل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے. لیکن اگر غور کیجئے تو یہاں اقرا سے مراد کون سا حکم ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو حضرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا اقرا، تو مقصود کیا تھا؟ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، کچھ اور پڑھنے کا حکم تھوڑی ہے. اقرا یعنی اقرا القرآن، اقرا باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں اور قرآن پڑھیں، اس قرآن کا حکم. بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور بجا ہے ان کا اشارہ، برحق ہے. البتہ وہی بات ہے کہ ہر چیز میں جمود اور ایک رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، خود اسی زاویے سے علوم میں تکثر یوں پیدا ہو سکتا ہے اور حتماً پیدا ہوگا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے نا قرآن پڑھو، اور خود قرآن میں کتنے اور احکام ہیں، آیات انفس و آفاق میں غور کرنے کا حکم ہے یا نہیں، اور دنیا کی چھوٹی بڑی بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں یا نہیں، اور راز تخلیق کو کشف کرنے اور دریافت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے یا نہیں، تو کاسمولوجی کا مطالعہ اور زمین تا آسمان تمام اجرام کا مطالعہ اور تمام نیچرل سائنسز کا مطالعہ بھی پھر بحکم خدا ہوگا آیات قرآنیہ کی تفسیر کے ضمن میں. جب کہا جائے گا والشمس، تو پھر سورج کے بارے میں غور کرے گا نہیں کرے گا انسان، سورج کیا ہے، کیوں قسم کھائی گئی، جس کی عقل جس کا حوصلہ علمی جہاں تک ہے وہاں تک وہ کوشش کرے گا. اور اگر اس پوری کائنات کو، عالم ہستی کو، حقیقت وجود سے لے کر مظاہر وجود تک، یعنی حقیقت وجود اور مظاہر وجود میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت وجود تو آنٹولوجی اور پیور فلسفی ہے، مظاہر وجود یہی نیچرل سائنسز کا جو موضوع ہے، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. تو حقیقت وجود اور مظاہر وجود، مظاہر اعلیٰ مظاہر ادنا، ان سب کا مطالعہ اگر قرآن کے زاویے سے کیا جائے تو انسان کی ترقی دنیا تک محدود نہیں رہے گی، دنیا تو مسخر ہو کر رہے گی، آخرت بھی اس کا نصیب و مقدر بن جائے گی. عافیت دارین، واضح ہے یہ زاویہ. ایک یہ ہے کہ آپ خدا کو نعوذ باللہ فراموش کر دیں، قرآن کو فراموش کر دیں، اور بس جو عام طور پر انسانی تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں آپ نیچرل سائنسز کا مطالعہ کریں، زمین تا آسمان ہر چیز کا مطالعہ کریں. ہوگا مطالعہ، اس میں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ رکاوٹ نہیں ڈالے گا، یہ اس کا قانون نہیں ہے، اس کی رحمانیت اور اس کے لطف عمومی کے خلاف ہے. یہ سب سائنسداں ترقی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جس ترقیوں کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ کوئی ایک علمی قضیہ بھی کسی ذہن پر روشن نہیں ہوتا جب تک کہ اذن الہی نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے وہ مومن ہو چاہے فاسق ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو، چاہے ملحد ہو، اگر اس کے اوپر کوئی علمی قضیہ منکشف ہوتا ہے تو باذن الہی ہوتا ہے. اب اس پہ کیوں ہوتا ہے، اس کے غیر پہ کیوں نہیں ہوتا، یہ سب حکمت الہیہ و مشیت الہیہ ہے، واضح ہے. تو اقرا، یہ حکم بنیادی طور پر قرآن کی قرأت و تلاوت و اس کے تدبر و تفکر و تعمق کے لیے ہے، اور بواسطہ قرآن، بوسیلہ قرآن، قرآن کے منظار سے، قرآن کے زاویے سے، قرآن کے فریم ورک میں رہتے ہوئے پوری کائنات کا مطالعہ کریں. عالم ہستی، حیات و کائنات کا مطالعہ کریں، واضح ہے. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ایک پہلو تھا، ایک اشارہ تھا جو ضروری محسوس ہوا. پھر میں نے یہ بھی گزارش کی تھی، یا اگر نہیں کی تھی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اقرا جو ہے، یہ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امر الہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہر سامع وحی، ہر قاری قرآن، ہر تالی قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہر شخص کے لیے یہ حکم الہی ہے، اور اس سے ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے، اس سے ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور کس سفر کا آغاز ہوتا ہے؟ اگر میں مختصر ایک فقرے میں کہوں تو یہ سفر ہے من الحق الی الحق، حق سے حق تک کا سفر، جو سفر قرآن کے ساتھ ہوگا، جو سفر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، وہ سفر ہمیشہ حق سے حق تک کا سفر ہوگا. البتہ سفر میں نشیب و فراز ہے، سفر کے اطراف و جوانب ہیں، سفر کے مراحل ہیں، بعض حضرات نے انسان کے روحانی سفر کو چار اسفار میں بیان کیا ہے. مثلا یہ کہ بعض حکماء نے سب سے پہلا سفر سفر من الخلق الى الحق، خلق سے حق کی طرف. یہ سفر اگر غور فرمائیے تو اگر منطق کی زبان میں گفتگو کریں تو یہ سفر یقیناً استقرائی سفر ہوگا، انڈکٹیو میتھودولوجی، انڈکشن. انسانی ذہن کے لیے دونوں اسالیب ضروری ہیں، انڈکشن بھی ڈیڈکشن بھی، استنباط بھی استقراء بھی. لیکن انسان ایک فرد کی حیثیت سے، ایک جزئی حقیقی کی حیثیت سے جب وہ کائنات کا سفر شروع کرے گا، حیات کا سفر شروع کرے گا، مطالعہ کرے گا، اسٹڈی کرے گا، تو بہت سے مقامات پر کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ سوائے استقراء کے کوئی اور راہ نہیں ہے، استقراء ہی کا راستہ اختیار کرے گا، انڈکٹیو میتھڈ اختیار کرے گا. اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی راہ نہیں ہے، انڈکشن کا وہاں دخل نہیں، انڈکٹیو میتھڈ وہاں اپلائی نہیں ہو سکتا، تو وہاں ڈیڈکشن، ڈیڈکٹیو میتھڈ، استنباطی طریقے کا اختیار ہوگا. یہ جو سفر من الخلق الى الحق ہوگا یہ بہرحال استقرائی ہوگا. اور اگر یہ استقرائی ہے تو گویا سائنس کے قدم مضبوط ہو جائیں گے. سائنس سے اتنی وحشت نہیں کرنی چاہیے، قرآن اور سائنس کا کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر کہیں ٹکراؤ ہے تو اسی طرح جیسے نعوذ باللہ خود قرآن کا قرآن سے ٹکراؤ کر دیتے ہیں، دین فروش، دین فروش کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا قرآن سے ٹکراؤ. دوسرا سفر، یعنی پہلا سفر کیا ہے؟ خلق سے حق کی طرف. دوسرا سفر حق سے حق تک کا سفر، سفر بالحق فی الحق. اب یہ اصطلاحیں ہیں اہل کے لیے، جو اس کے اہل ہیں وہ تحقیق کریں گے. یہ سب مقامات یہیں پر قابل بحث ہیں. تیسرا سفر کا مرحلہ ہے سفر من الحق الى الحق بالحق. اور چوتھا سفر ہے سفر فی الخلق بالحق. یہ جو چوتھا سفر ہے یہ فی الخلق بالحق، یہ ہے پیغمبری، نبوت، ولایت. پیغمبر خلق میں رہتے ہوئے حق کے ساتھ ساتھ سفر مکمل کرتا ہے، اور جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ گویا حق سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو رسول سے وابستہ ہو جائے، جو ولی برحق سے وابستہ ہو جائے وہ حق سے وابستہ ہو جاتا ہے. یہ تمام مقامات یہاں قابل بحث ہیں. اقرا سے جو سفر شروع ہو رہا ہے وہاں پر، یہ سفر کتنے مرحلوں سے گزرے گا، کہاں تک پہنچے گا، یہ بحث۔ ان الى ربك الرجعى، آخری منزل کیا ہے؟ بالتحقیق، بے شک تمہاری آخری منزل ذات حق سبحانہ و تعالی کی منزل ہے۔ ان الى ربك الرجعى، اسی سورہ علق میں آگے آ رہا ہے نا، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى۔ آگاہ رہو کہ یہ انسان جب اپنے کو مستغنی اور بے نیاز پاتا ہے، دیکھتا ہے، تو سرکشی کرتا ہے، اور آخری منزل تو تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ یہاں پہ ٹھہر کے ایک اور اشارہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ کلا، قرآن مجید میں ویسے تو 33 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں سے 3 مرتبہ اسی سورہ میں ہے۔ کلا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کلا عربی زبان میں حرف ردع کہلاتا ہے عموماً۔ حرف ردع یعنی کسی کی زجر و توبیخ کرنا، تنبیہ کرنا، جھڑکنا کسی کو، کسی کی بات کی سختی سے رد کرنا اور صحیح بات کی طرف ملتفت کرنا۔ کلا، جس کے لیے ہم لوگ عام طور پہ ہرگز نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کلا اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلا حقا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلا الا استفتاحیہ، حرف استفتاح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور بعید نہیں ہے کہ اس مقام پر پہلی آیت میں کلا حرف استفتاح کے طور پر ہو، اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں حرف ردع کے طور پر ہو، یا ایک مقام پر حقاً کے معنی میں ہو اور ایک مقام پر حرف ردع کے معنی میں ہو۔ کلا ان الانسان لیطغى، یہ گویا ایک کلیہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو، یہ بات سمجھ لو کہ انسان جب اپنے کو بے نیاز پاتا ہے، خدا سے بے نیاز پاتا ہے، تو سرکشی کرتا ہے، گویا فطرت ثانیہ یہ ہے۔ بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے منصرف ہوتا ہے فطرت ثانیہ کی طرف، چونکہ فطرت اولیہ انسان کی فطرت معصوم ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، وہ فطرت فطرت معصوم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو اللہ بندگی کے لیے پیدا کرتا ہے، سرکشی کے لیے تو نہیں۔ تو اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی وہ تو انسان کی فطرت ہی میں سرکشی ہے، تو منصرف ہے یہاں فطرت سے فطرت ثانیہ، نہ کہ فطرت اولیہ۔ فطرت ثانیہ، انسان کی فطرت ثانیہ یہ ہے کہ وہ سرکش ہو جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، عہد الست کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس نے کبھی کلمہ توحید، کلمہ نبوت، کلمہ ولایت اصلا پڑھ لیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ذر میں۔ جب یہاں آتا ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے پردے اس کی نگاہ پر، اس کے دل پر، اس کے عقل پہ پڑ جاتے ہیں، اور انسان تھوڑا سا پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، کچھ آل اولاد اس کو، کچھ احباب اعزاز اصدقاء ساتھ دینے والے مل جاتے ہیں، تو بس وہ اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یہ انسان جب اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغى، لیطغى ان رآہ استغنا، یہاں پر اگر صرف لفظ استغنا پر بحث کی جائے تو اس کے دو پہلو ہوں گے. انسان اپنے کو بے نیاز پاتا ہے, بے نیاز محسوس کرتا ہے, بے نیاز سمجھتا ہے. یہ انسان کی بے نیازی کس بنا پہ ہوتی ہے؟ بیسیکلی دو بنا پر, مال اور آل اولاد. یہاں سے جب بے نیازی کی بحث ہوگی تو نیاز مندیوں کو پہلے غور کیجئے کہ انسان کی نیاز مندیاں کیا کیا ہیں اور کیسے وہ رفع ہوتی ہیں. اگر صرف نیاز مندیاں اور بے نیازیاں اس پر غور کریں تو یہیں سے علم الاقتصاد کا دروازہ کھل جاتا ہے. حالانکہ اس موضوع پر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بہت واضح اور بہت گہرے اشارے موجود ہیں, ہدایتیں موجود ہیں. مثلا بار بار قرآن مجید میں یہ اعلان ہوا ہے کہ ہر چیز کا, زمین تا آسمان ہر چیز کا مالک پروردگار ہے اور وہی اپنی حکمت کے تحت رزق نازل فرماتا ہے, اور جس کو کچھ زیادہ رزق دیتا ہے وہ بھی وہی دیتا ہے, جس کو کم دیتا ہے وہ بھی وہی دیتا ہے. مثلا سورہ مبارکہ رعد میں ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادگی سے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے یقدر یعنی کم دیتا ہے, تنگی سے دیتا ہے. اللہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. اس میں اس کی حکمتیں ہیں, گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ بندگی کے خلاف ہے. انسان کو اپنی ضرورت کے پیمانے سے سوچنا چاہیے, اپنی حوث کے پیمانے سے نہیں. اور یہ مضمون بار بار آیا ہے قرآن مجید میں, یہ جو سورہ رعد میں ہے مثلا, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. سورہ اسراء میں ہے مثلا, ان ربک یبسط الرزق, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تقریبا وہی مضمون ہے. یا اور مقامات پر ہے, اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ حق سبحانہ و تعالی جس کو چاہتا ہے کشادگی سے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے. اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ان تمام اللہ کی حکمتوں میں, ان تمام اللہ کی تدبیروں میں آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں. بہرحال یہاں پر کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا, اسی مقام پر ٹھہر کر انسان کی نیاز مندیاں, فقر انسانی, افتقار انسانی اور استغناء انسانی اور غناء انسانی, ان چیزوں کا جب تجزیہ کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ اور پھر اس سے مربوط مضامین پر مشتمل آیتوں کو جمع کیا جائے گا تو پورے قرآن مجید سے وہ تمام مضامین کو اکٹھا کر کے علم الاقتصاد اور ہمگیر علم الاقتصاد پر نہ جانے کتنی ضخیم جلد لکھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک اشارہ تھا جو میں نے چاہا کہ اس مقام پہ کر دوں. اس کے بعد ہے کہ ان الى ربك الرجعى, بے شک یہ کتنا ہی سرکش ہو جائے, کچھ بھی کر لے, یہ اللہ کی سلطنت سے باہر تو جا نہیں سکتا. انسان حق سبحانہ و تعالی کی سلطنت سے, اس کی حکومت سے باہر نہیں جا سکتا. اب آج کل کے حالات دیکھ لیجئے, سپر پاور کا کیا عالم ہو رہا ہے؟ کیا ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں؟ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے دشمن کا مقابلہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ابھی تو انہیں انتظار کرنا چاہیے واقعاً اس عظیم رہبر کا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا, جو ان کے غرور کو, ظلم کو, جور کو دنیا سے مٹا دے گا صفحہ ہستی سے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. انسان جتنا بھی سرکش ہو جائے واپسی حق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. یہاں پر جس طرح آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ اقرا بسم ربک, یہاں ربک میں جو خطاب شخص سے پیغمبر سے ہے اس میں تعظیم پیغمبر ہے. اسی طرح یہاں ان الی ربک الرجعا, اللہ سب کا رب ہے, وہی تنہا سب کا رب ہے, لیکن ربک کہنا تیرے رب کے پاس سب کی واپسی ہے, اس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے, اس میں حضور کی عظمت ہے. اور یہیں پر ٹھہر کر ایک تو پورے مباحث معاد پیش کیے جا سکتے ہیں. رجعا کے کیا معنی ہے؟ انا الی ربک رجعا, یہ رجعت کیسے ہوگی؟ حق کی طرف کس طرح ہوگی؟ اب کس طرح ہوگی؟ حقیقت معاد ابتدائی آیتوں میں حقیقت مبدا اور خلق, پیدائش کا تذکرہ ہے خلق انسان, اور یہاں پر آ کر معاد, پلٹنے کا تذکرہ ہے. تو گویا تخلیق انسان اور خلق بشر سے لے کر اس کے ضمن میں خلق کائنات سے لے کر اور معاد و آخرت تک تمام اصول دین سے متعلق بحثیں اس سورے کے ذہن میں آئیں گی لازماً یا نہیں آئیں گی؟ اس لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ پورا انسائکلوپیڈیا لکھا جا سکتا ہے اس ایک سورے کی تفسیر میں. اب جب معاد, میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل کیوں دی ہے اور قوت خیال کیوں دی ہے اور پھر تدبر اور تفکر اور تفقہ کا حکم بار بار دیا ہے, تعقل کا حکم دیا ہے. اس کے نتیجے میں علماء جب فکر کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو کیسے آئے گی, اب یہ ذہن کام کرتا ہے, خود بخود کام کرتا ہے. اگر ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معتقد ہے, توحید کا ملتزم و معتقد ہے, اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار ہے, کلمہ محمد الرسول اللہ کا وفادار ہے, مسلمان ہے, ولایت کا بھی ملتزم ہے, مومن بھی ہے اور آخرت کا قائل بھی ہے, لیکن آخرت کیسے ہوگی اس میں وہ فلسفہ اور سائنس اور مختلف طرح سے طرح طرح سے سوچتا ہے اور مسئلے کی تصویر مسئلہ بناتا ہے. اب ایک شخص نے جو تصویر بنائی مسئلے کی وہ دوسرے شخص سے مختلف ہے, تو کیا ایک دوسرے کو حق پہنچتا ہے تکفیر کا, ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیں؟ جیسے بعض فلاسفہ کے کفر کا فتویٰ دے دیا گیا اور شہر بدر کر دیا گیا, اور آج تک بعض دین فروش اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. معاد حق ہے, آخرت حق ہے, پروردگار مردوں کو زندہ کرے گا, بعثت حق ہے, بعث حق ہے, لیکن کیسے ہوگا؟ اب کیسے ہوگا, اللہ نے قوت خیال دی ہے, ایک انسان اس مسئلے کا ایک تصویر بناتا ہے. آپ ہر مرحلے میں, اصول میں, فقہ میں, ہر جگہ تصویر مسئلہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا, مسئلے کو سمجھا جائے, مسئلے کی شکل و صورت, سر و صورت درست کی جائے, ہیں غیر محسوس کو محسوس پہ کر عطا کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت دی ہے. تو آخرت سے متعلق بہت سی بحثیں ہیں اور بہت طریقوں سے لوگوں نے معاد و آخرت کو ثابت کرنے کے جتن کیے ہیں خلوص کے ساتھ. بعض ایسے فلاسفہ ہیں جنہوں نے کہہ دیا صاف صاف کہ صاحب وہ سوائے نقلی دلائل کے. نقلی دلائل یعنی سمعی دلائل, یعنی دلیل وحی, یعنی دلیل قرآن, یعنی سوائے قال اللہ قال رسول اللہ کے ہمارے پاس آخرت کے بارے میں کوئی دلیل ہے نہیں. چیپٹر کلوز. ایسے بھی ہیں کہنے والے اور بڑے بڑے نام ہیں. بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں عقلی دلیلیں. کچھ لوگوں نے 11-11 دلیلیں قائم کی, 14-14 دلیلیں قائم کی قائم کرنے والوں نے. کہ آخرت ہوگی, حق ہے, انسان پلٹے گا رب کی طرف. کیسے پلٹے گا؟ اس روح سے, اس روح کا رشتہ جسم سے جب منقطع ہو جائے گا تو دوبارہ کیسے جڑے گا؟ یہ جسم پیوند زمین ہو جائے گا. روح آشیانہ افلاک میں جا کر پناہ گزی ہو جائے گی. پھر یہ روح اور جسم کا رشتہ کیسے قائم ہوگا دوبارہ؟ اب انسان ہے, عاقل ہے, پتھر تو نہیں ہے. عاقل سوچتا ہے انسان. اس میں مختلف راہیں نکلتی ہیں اگر وہ راہیں ظاہر قرآن سے نہ ٹکراتی ہوں یا مقاصد قرآن سے, تو آپ تکفیر نہیں کر سکتے, کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. ایک شخص معتقد ہے, ملتزم ہے کہ آخرت حق ہے اور حق ہے. یہ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کی دلائل نقلی و سمعی بھی ہیں, قرآن اور حدیث سے بھی ہیں. فطرت انسانی میں آخرت کا عقیدہ موجود ہے. جس طرح فطرت انسانی میں توحید موجود ہے, جس طرح فطرت انسانی میں خیر و شر کا شعور موجود ہے, اسی طرح فطرت انسانی میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹ کر جانے کا یقین موجود ہے. وحی کا کام صرف یہ ہے کہ اس یقین کو دوبارہ تازہ کر دے, غفلت کے پردے ہٹا دے نگاہوں کے سامنے سے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى, بے شک تیرے رب کی طرف ہے مصطفیٰ, تیرے رب کی طرف پلٹ کر سب کو آنا ہے. اس کے بعد جو آیتیں, اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى, یہ اَرَأَيْتَ جو ہے یہ ایسے مقام پہ آتا ہے جہاں کسی سے یہ کہا جا رہا ہو جیسے کہ بھی تم نے سوچا نہیں, دیکھا نہیں, یعنی گویا کہ بات واضح ہے لیکن ملتفت کیا جا رہا ہے, متوجہ کیا جا رہا ہے. تم نے دیکھا نہیں, تم دیکھتے نہیں ہو. ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, تم نے کیا اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اس بندے کو جو اللہ کی بندگی کرتا ہے؟ اچھا, اب روایات, تاریخی روایات کی روشنی میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہاں مراد ابو جہل ہے, اور ابو جہل کے ساتھ عرب کے وہ اور اوباش, وہ اور نابکار اور ناہنجار افراد جو خدا پرستوں کو ستاتے تھے, جو دین حنیف پر تھے, لوگوں کو ستاتے تھے, خصوصیت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے. یہاں ایک خاص پہلو جو ہے تحقیق طلب, میں اشارہ کر رہا ہوں, آخری رائے نہیں دے رہا ہوں. یہ پہلا سورہ ہے نا, پہلی وحی ہے, اور یہ آیتیں جو آئی ہیں وہ بھی کوئی بہت بعد میں نہیں آئی ہیں. شروع کی 5 آیتیں پہلی وحی ہے, اس کے بعد جو سورہ ہے وہ بھی اسی زمانے کا ہے, مکی سورہ ہے, وہی ابتدائے نزول لقرآن کا. اس میں یہ ہے کہ ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جو اس بندے کو روکتا ہے جو صلات نماز پڑھتا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ پورا چیپٹر مسلمان بھول چکے ہیں؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. مسلمان کہتا ہے پہلی وحی سے پہلے رسول ناشنا محض تھے, نعوذ باللہ. وہ رسوم جاہلیت کے پابند تھے, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی بت پرستی نہیں کرتے تھے لیکن ان کی زندگی ایسی تھی. ایسے بھی گستاخ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور شروع سے نماز پڑھا کرتے تھے. واضح ہو رہی ہے یہ بات؟ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا, کیا تم نے اس کو دیکھا, دیکھتے ہو اسے جو کہ اس اللہ کے بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. کون نماز پڑھتا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کب ہوئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نماز کا حکم ہوا معراج میں, معراج تو بہت بعد میں ہوئی ہے. اور معراج کی اگر روایت تسلیم کر بھی لی جائے تو یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے حکم معراج نماز میں آیا, ٹھیک ہے. لیکن یہیں پر وہ روایتیں بھی موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ شروع سے 7 سال تک کم از کم 3 شخصیتیں ایسی تھیں جو تنہا نماز پڑھتی تھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا, یہ 3 ہستیاں یہ جماعت کی نماز ہوا کرتی تھی شروع سے قبل معراج. یہ سب چیزیں فراموش کرنے والی نہیں ہیں, بار بار اس کی یاد دہانی اور بار بار تذکرہ ہونا چاہیے. اور اس آیت سے میں نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کی طرف اشارہ نہ کروں, ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی, ارائیت ان کذب و تولی. یہاں پر دونوں فقرے ارائیت ان, ارائیت ان, ان جو ہے شرط کے لیے آتا ہے, ادات شرط میں سے. یہاں جزا محذوف ہے. کیوں محذوف ہے؟ جزا اس میں اتنی سنگین ہے, اتنی عظیم ہے, اتنی بڑی ہے, اور اتنی واضح و اشکارا ہے کہ الفاظ میں بیان کی گنجائش نہیں, ضرورت نہیں. اور انسانی کردار اور افعال کے امکانات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. اور دیکھا, اگر یہ شخص ایسا ہوتا کہ یہ ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو بھی ہدایت کی اور تقوی کی تلقین کرتا, ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی, تقوی کا حکم دیتا, یا ارائیت ان کذب و تولی, اور اگر یہ جھٹلانے والا ہوتا اور روگردانی کرنے والا, تو نتائج کیا ہوتے؟ ویسا ہوتا تو نتائج کیا ہوتے, ایسا ہوتا تو نتائج کیا ہوتے؟ یعنی یہ نتائج لفظوں میں علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب نتائج فطرت انسانی پر آشکارا ہیں. لسان آیات میں یہ فطرت انسانی میں اور عقل انسانی میں موجود گنجینے ہدایت کو گویا کہ کھولا جا رہا ہے, اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے حکم کلا. لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ, سچ یہ ہے حقا, لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ, کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم اس کو اس کی پیشانی کی چوٹی سے پکڑ کر کھینچ کر گھسیٹیں گے. یہ ایک سخت ترین عذاب کے لیے وعید ہے, اعلان عذاب الہی. اس کے بعد میں مختصر عرض کر رہا ہوں, لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ, نسفعن, یہاں حضرات جو ابتدائی مباحث ہیں املاء قرآنی اور رسم الخط قرآنی سے متعلق اور اصل کلمہ جو ہے وہ اس کی تحقیق فرما لیں گے. یہاں علم رسم القرآن سے متعلق بھی ایک نقطہ پوشیدہ ہے, کس طرح نصف عن لکھا ہوا ہے تنوین کے ساتھ, وہ اصل میں کیا ہے, فعل ہے مؤکد ہے, اسے غور کر لیجئے گا. لنصف عن بالناصیہ ناصیہ کاذبہ خاطئہ, کیا تحقیر ہے وہ پیشانی. یہ پیشانی جو ہے اس کا نور تو سجدہ الہی کا نشان ہے, لیکن اگر اللہ کو جھٹلانے کا اور جھوٹ کا اور گناہ کا اثر پیشانی پہ نمودار ہو جائے تو اس سے بڑی انسان کی تذلیل و تحقیر نہیں ہو سکتی. اس کی طرف اشارہ ہے کہ ناصیت کاذبت خاطئہ, یہ جھوٹی پیشانی, خطا کار پیشانی. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ, وہ بلائے اپنے گروہ کو, اپنی ٹولی کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ, ہم بھی اپنے سرہنگوں کو اپنے جہنم کے مأمورین کو بلائیں گے. كَلَّا. اب یہاں پر جو حکم ہے میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ تلاوت آیت کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے, تو آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پر ایک عظیم حکم ہے. میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں رہ گئیں, وہ عظیم حکم یہ ہے, خلاصہ آخری خلاصہ سورے کا, حالات کچھ بھی ہوں, دشمن کتنا ہی روکے سجدہ الہی سے, مگر تمہیں سجدہ ترک نہیں کرنا ہے, عبادت ترک نہیں کرنی ہے. کلا, ہرگز نہیں. لا تطع ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا, اس سرکش کی طاغوت کی اطاعت نہ کرنا, بلکہ تم سجدہ کرو اور رب کے سے قربت حاصل کرو, رب کے قریب ہو جاؤ. یہ جو سجدہ یسجدو سے یہاں سے صیغہ امر ہے, اسجد, سجدہ کرو, یہ صرف ایک ہیئت, ایک خاص شکل نہ سمجھیں. ہم پر واجب ہے سجدہ کریں, واجب ہے. یہ سجدہ ہے قرآنی میں سے, قرآن مجید میں 15 مقامات پر سجدے ہیں, جس میں سے 11 مقامات پر مستحب ہیں, 4 مقامات پر واجب ہیں, اور ان میں سے یہ ایک مقام ہے جس میں واجب ہے سجدہ, کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو سجدہ واجب ہے. لیکن مراد کیا ہے اس سجدے سے؟ صرف سجدہ, صرف ایک خاص مخصوص شکل عبادت کی نہیں, مراد یہ ہے کہ تم اطاعت نہ کرو سرکش کی, طاغوت کی, تم اطاعت نہ کرو فرعون کی, حامان کی, نمرود کی, تم اطاعت نہ کرو ابو جہل کی, تم اطاعت نہ کرو ڈونلڈ ٹرمپ کی, تم اطاعت نہ کرو کسی طاغوت و کسی فرعون و کسی سرکش کی. اس اطاعت کے مقابلے کیا ہے؟ سر بسر تسلیم ہو جاؤ بس حق کے سامنے. صرف ایک فعل کی طرف نہیں ہے اشارہ کہ آپ صرف سجدہ کر لیں, سر بسر تسلیم. سجدہ اصلا علامت ہے سر بسر تسلیم ہونے کی. معبود ہم کچھ نہیں ہیں, نہ ہم, نہ ہماری رائے, نہ ہماری عقل, نہ ہمارا جذبہ, نہ ہماری طلب, کچھ نہیں. ہم تو بس بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو ہر اعتبار سے زندگی کے ہر ہر شعبے میں سر تسلیم خم ہے, مکمل سرنڈر حق سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. ہرگز نہیں طاغوت کی, سرکش کی اطاعت نہ ہو, بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ اور حق کی قربت حاصل کر لو. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حالات دنیا کے کیسے ہی ہوں مگر ہمارے دل کی سوئی حق کی طرف سے نہ ہٹے, ہماری پیشانیاں ہی نہ جھکیں, صرف ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ حق کی عبادت کریں, اطاعت کریں, بندگی کریں, اور محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے بندگی کریں, اس لیے کہ یہی طریقہ وہ ہے جس کو اس نے انتخاب کیا ہے, پسند کیا ہے, اور اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے. پروردگار ہمیں اپنے سچے سجدہ گزاروں میں قرار دے. معبود پروردگار ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے. پروردگار ہمیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا اہل ولایت بنا دے. معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. وآخر دعوانا